بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا هباء كل الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله تعالى نے قرآن مجید میں مخاطبوں کو مختلف مخاطبوں کو سامنے رکھا ہے اور وہ سیاق و سباق سے معلوم جاتا ہے کہ مخاطب کون ہے. کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہوتے ہیں, اس میں ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے. تربیت و تعلیم مطلب یہ ہے کہ یہ عرب امی قوم تھے, تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی تھی, کتاب اور استاد کا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان کی معلومات صرف فطری تھیں, انہی کے ماحول کی جو معلومات تھیں اور جو ان کو فطری طور پر ان کو انسان کی حیثیت سے ملی تھیں وہ تھیں, وہ تو فطری تھیں, وہ اس میں آمیزش نہیں تھی. تعلیم کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں آمیزش ہوتی ہے, یعنی مدرس کا بہانہ, تعلیم دینے والے کا اور اس نصاب کا جس نصاب کی وہ تعلیم دیتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے اور اسی سے ذہن بنتا ہے. اور اصل علم تو معلومات وہ کہتے ہیں, وہ معلومات دینے والا ہے, وہ معلومات اس انداز میں دیتا ہے کہ جس سے اس کا ذہن اس میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کافر اگر مدرس ہے تو وہ کافر بنا دے گا اپنے طلبا کو, اور مومن ہے تو مومن بنا دے گا. اس لیے کہ معلومات وہی پیش کرے گا, معلومات میں تو فرق نہیں ہوگا, یہ کہ معلومات حقائق سے مبنی ہوتی ہیں, جو حقیقت کو علم کہتے ہیں اس کو جو بالکل حقیقت کے مطابق ہو. اور قرآن میں اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے علم, کہ جو حقیقت ہے اس کو علم کہا گیا ہے. اور جو آدمی نے سوچ بچار کر کے مشورے سے جو بات طے کی ہو اس کو قرآن نے زن سے تعبیر کیا ہے, جس کو ہم گمان کہتے ہیں. اور زن بعض وقت اتنا آدمی کا گمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق تقریباً ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت حقیقت ہے. حقیقت ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے آدمی بالکل ہتھیار ڈال دیتا ہے حقیقت کے سامنے, اور زن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا بلکہ زن کے مقابلے میں اپنا زن پیش کرتا ہے, یعنی اس کی معلومات کے مقابلے میں اپنی معلومات پیش کرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا, لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے. آگ سامنے آ جائے تو اس میں پھر فلسفہ نہیں چلے گا, کوئی منطق نہیں چلے گی, آدمی بھاگے گا اس سے آگ سے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو جلا دے گی. اس میں کوئی آدمی کی کوئی حکمت بتائے یا اس کو فلسفہ بتائے نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتیاز جو دیا ہے وہ یہ بھی یہ دیا ہے کہ معلومات اس کو اس کی ضرورت کے مطابق وہ حاصل اس کو حاصل ہیں, حاصل کر سکتا ہے اور بڑھا بھی سکتا ہے, اور ان معلومات سے وہ پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ بات دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے سوائے اجنہ کا. اجنہ کوئی پوری طرح کی چیز حاصل نہیں ہے, جو انسانوں کو حاصل ہے کہ انسان کو علم سے علم کا امتیاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے اور معلومات سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ چیز دوسری مخلوقات میں نہیں ہے اور یہ امتیاز ہے انسان کا. اور اس کا انسان نے اپنے علم کو زن سے جوڑ دیا ہے, یعنی اپنی معلومات سے وہ نئی معلومات نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کبھی تو مشرکین سے ہوتا ہے, کبھی منافقین سے ہوتا ہے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے, کبھی عام انسانوں سے ہوتا ہے, اور وہ عبارت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہاں کے ساتھ ہے. اب جو مشرکین جو کچھ ہیلے بہانے کرتے تھے اور جو تبصرے کرتے تھے اور جو مطالبے کرتے تھے اپنے, تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے فرق سے عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر جگہ ہر گاؤں میں ڈرانے والا بھیجتا. یعنی ضرورت اس بات کی تھی کہ سارے انسانوں تک بات پہنچے, لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھتا ہے کہاں کتنے کام کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں رسول بھیجے, کہاں نبی بھیجے, کہاں صرف توجہ دلانا بھیجے. تو یہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا آپ ہی ملے تھے اللہ کے رسول بنانے کے لیے, اور صرف مکہ تھا جہاں رسول آنا تھا, دوسرے جگہ نہیں رسول آیا. یہ طرح طرح کے جو اس میں اعتراضات کرتے تھے. چلو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام جو کچھ کرتا ہے وہ حکمت کی بنا پہ کرتا ہے, اس میں مصلحت ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے, کوئی تفریح اور یوں ہی روا روی کا کام نہیں ہوتا. بات ہے کہ فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں, یعنی کافروں کی بات کی آپ پرواہ نہ کریں. یہ تو طرح طرح کے اعتراض کریں گے, آپ کو آپ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اور ذہن خراب ہونے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں, کچھ دشواریاں ہوتی ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تو کوئی بہکانا چاہے تو وہ ایسے اس کے تقاضوں کو سمجھ کر کے اس کے تقاضے کیا ہو سکتے ہیں, اس کی دشواریاں کیا ہو سکتی ہیں, اس کے حوالے سے جب بات کہے گا تو اس کی بات کا اثر پڑے گا. مثلا ایک شخص فکر مند ہے, معاش کی فکر میں ہے, اب اس سے بات کرنے والا معاش کے حوالے سے بات کرے گا تو وہ بات توجہ سے سنے گا اور متاثر ہوگا, بھائی یہ تو اچھی بات بتا رہے ہیں, اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے وہ طرح طرح کے اعتراضات کر کے اور سوال کر کے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی انداز سے واضح فرماتا ہے. فرمایا کہ آپ ان کی باتوں میں نہ پڑھیں, وہ جاہد بھی جہاد کبیرہ, اور آپ ان سے مقابلہ کریں. مجاہدہ یہ ہے کہ بالمقابل کوشش کرنا, یعنی ادھر سے بھی کوشش ہو رہی, آپ اس کے مقابلے میں کوشش کریں, یہ مجاہدہ اور جہاد ہے. اور جہاد جو اسلام میں ہے وہ بھی کئی مراتب ہیں, اس میں صرف قتال نہیں ہے, قتال آخر میں آتا ہے. جہاد جو اپنی علمی کوشش ہے وہ بھی جہاد میں آ جاتی ہے, دعوتی کوشش بھی جہاد میں آ جاتی ہے. تو آپ ان سے ان کا مقابلہ کریں اور پوری طرح مقابلہ کریں. وہ لذیذ مرض البحرین حاضہ عظم فراتن حاضہ ملن اجاج اجالا بینا برزخن ہجرم محجورہ, اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو جو ملا دیا ہے, جوڑا ہے, لیکن یہ فرق رکھا ہے کہ یہ میٹھا پانی کا سمندر ہے اور وہ جو ہے وہ نمکین پانی کا سمندر ہے, اور دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن خطمل نہیں ہوتے. تو آپ اس حکمت کو دیکھیے, یہ آدمی کے تصور میں یہ بات مشکل ہے, ایک پانی اسے پانی میں آپ ملائیے, دونوں الگ الگ رہیں اور خطمل نہ ہوں, ایسا ہوتا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں ایسا کر رکھا ہے کہ ایک سمندر دوسرے سمندر سے بالکل جڑا ہوا ہے لیکن ایک دوسرے سے خطمل نہیں ہوتا. بلکہ لوگوں نے جگہ جگہ سے جو جہاں ایسی صورت ہے اس کی مثالیں دی ہیں, اور بالکل بتاتے ہیں ایک خط بلکہ جیسے لائن ہوتی ہے جو دونوں میں فرق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ اپنے بتاتا ہے کہ دیکھو کہ وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے کہ جس نے ایسا مشکل کام ہمارے سامنے ظاہر فرمایا ہے. وہ جال بنا برزخن وجر ماجورا، اور درمیان میں ایک پردہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو پردہ روکے ہوئے ہے اس سمندر کو اس سمندر سے، اس پانی کو اس پانی سے روکے ہوئے ہے، اور معنی ہو رہا ہے دونوں درمیان میں. وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. اور دوسری نشانی اللہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. پانی کو دیکھیے آپ سوچ، یعنی آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو سوچ نہیں سکتا کہ پانی سے انسان کیسے بن جائے گا. پانی صاف صفائی، پانی جو بھی ہے اس سے ایک پورا جسم بن جائے، اور اس جسم کے اندر یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں جو انسان میں ہیں اسی پانی سے. تو یہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھو، اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے. وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے پانی سے، اور فجعله نسبا وصهرا، اور پھر ان میں رشتہ داریوں کا اور نسب کا ایک نظام بنا دیا. یعنی انسان کا یہ نسب اور یہ جو رشتہ داریاں ہیں یوں ہی الطب نہیں ہیں، پورا ایک نظام اللہ نے فطری نظام بنا دیا ہے کہ سارے دنیا کے انسان اس نظام میں جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس کا چاہے کرے چاہے نہ کرے. تو نسب اور رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے. وہ کان رب کا قدیرہ، اور وہاں رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے قدرت میں سب کچھ ہے. ایسی چیز کی جو بغیر ناممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وہ یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ایک طرف تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کتنی نشانیوں ظاہر ہوتی ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے مشکل کام کے جو تصور میں نہیں آ سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں. اس کے بعد تم اس کو چھوڑ کر اور پتھروں میں لگے ہوئے ہو، پتھروں میں لگے ہوئے ہو اور جھوٹے چیزوں میں لگے ہوئے ہو، سمجھتے ہو کہ ان سے تم کو نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو تم نہیں سمجھتے کہ تو وہ تم کو نقصان اور فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فائدہ پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا تمہیں تصور نہیں، خیال ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے پڑے ہو، اس کے پیچھے پڑے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ پتھر کی مورتی ہمارا کام کرا دے گی، اور یہ فلاں درخت ہے جو ہمارا کام کرا دے گا، یہ فلاں پتھر ہے یہ ہمارا کام کرا دے گا. کیونکہ ایک طرف تو وہ اتنی عظیم نشانیاں موجود ہیں جس کو دیکھ کر تمہیں ادھر متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ جائے ادھر متوجہ ہونے کے تم ان کو الٹی طرف چل رہے ہو. وہ چیزیں جو خود کچھ نہیں کر سکتی، اپنے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وہ تو وہ کیسے فائدہ پہنچا دیں گی. فرمایا مہاراج جن کو ہوں بلا ضرور رہوں، ایسی چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کہ جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ کان کافر اللہ رب بھی ظہیرہ، اور کافر جو ہے حقیقت میں اپنے رب کا کے مقابلے میں آ گیا، اس کے خلاف کھڑا ہے. عمار صلی اللہ کے اللہ مبشرم نذیرہ، اور آپ کو ہم نے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی ان کو ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو تم اگر اپنی عادتوں سے باز نہیں آئے اپنے اس دین سے تو تمہیں بہت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو ڈرانا ہے، اور بشارت دینا یہ ہے کہ تم مان لو گے، اللہ کو مانو گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی. تو ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی کوئی ہم نے آپ کو ایسا عہدہ نہیں دیا ہے جو اعزازی عہدہ ہو، جو صرف اعزاز کے لیے دیا جاتا ہے، نہیں، کام کے لیے ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں گے. کہ یہ لوگ جو اس ذہنیت کے ہیں اور اس طرح کے طریقہ نامناسب طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو آپ سمجھائیں. اور جب دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو آدمی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، خطرہ کیا ہے اور فائدہ کیا ہے. آدمی ان دو چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، یہ خطرے کو سامنے رکھ کر اور فائدے کو سامنے رکھ کر. تو اس کے سارے کام جو ہیں، تو زندگی آپ زندگی کا جائزہ لیں تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ یا تو فائدے سے متعلق ہے یا خطرے سے متعلق. وہ ایسا خفی ہوتا ہے کہ آدمی فوراً نہیں سمجھتا، لیکن اندر سے بات وہی ہوتی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے انسان या फायदे के इतना खातिर करता है या खतरे से बचकर करता है। हत्ता के कदम कदम पर यही बात है, कदम रखेगा उठाएगा उसमें यह फायदा और खतरा ही बुनियाद होगी। तो इसलिए ये जो शिर्क में मुबतला होते हैं वही फायदे और खतरे को सामने करते हैं, उनको परेशानी होती है तो जाके किसी ऐसी चीज के से मांगने लगते हैं कि जिससे उनको यह एहसास गलती गलतफहमी होती है कि इससे हमें चीज मिल सकती है या नुकसान का खतरा हो। फरमाया कि और इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको इन दो चीजों के साथ भेजा है कि आप बशारत दें और डराएं, यानी खतरे से डराएं और फायदे की उम्मीद दिलाएं, और फायदा दाए जन्नत और खतरा जो है जहन्नम। तो ये दो चीजें आप इनके जरिए से आप इनको मायल करें, इसलिए कि इंसान की फितरत यही है कि फायदा या खतरा, पूरी जिंदगी उसकी इन्हीं दो चीजों से जुड़ी हुई है, या फायदे से या खतरे से। फिर मैं आतम और दीन क्या है, दीन यह है कि हम फायदे और खतरे को नजरअंदाज करें और अपने रब के हुक्म को सामने रखें, वे हमें खतरा हुआ करे, हम खतरे की परवाह नहीं करते, इसलिए हमारे परवरदिगार के हुक्म ये है, हम तो परवरदिगार की बात मानेंगे, क्या है हमें नुकसान हो, फायदा न हो वादा में अल्लाह राजी हो, अल्लाह को हम राजी रखेंगे चाहे हमारा फायदा हो या न हो, ये मतलूब है दीन ही कहे हम हमारा अमल अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, चाहे हमारा उसमें नुकसान हो चाहे हमारा फायदा हमको फायदा न हो। और ये बहुत नाजुक बात है, ये इसलिए कि कसरत से ऐसा होता है कि आदमी दीनी काम कर रहा है लेकिन उसमें अपनी गलत मौजूद है, अपना फायदा या खतरा कोई बारीक सा होता है, तो इसी में इसी का मुकाबला करना होता है। और यही चीज देखी जाती है अल्लाह ताला के यहाँ कि तुम अमल किस बुनियाद पर कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो या तुम्हें उसमें कोई फायदा है तुम्हारा या कोई तुम्हें खतरा है उसके से बचने के लिए कर रहे हो। आता ना मन बना लिल्लाह है मस्जिदन बना अल्लाह बैठन में अलजन्ना, इसमें लिल्लाह की बड़ी असल अहमियत है, जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह के लिए, और अगर उसकी नीयत कुछ और है तो फिर वो जो उसकी जजा है वो नहीं हासिल होगी। तो असल चीज़ यही है कि अल्लाह को अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की इताअत, ये अगर बुनियाद है तो वो दीन है, और ये बुनियाद नहीं है तो दुनिया है। तो कुल मा असलकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। अब उसमें बात ये होती है कि आप ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा है, अब क्या नुकसान है। इसलिए काफिर जहन तो बिल्कुल फायदा और नुकसान को देखता है, और कुछ चीज़ को देखता नहीं, तो आपके अमल को भी वो देखता है कि ये जरूर कोई इसके पीछे कोई इनका फायदा है, कुछ इनको हासिल होने वाला है, कोई उजरत मिलेगी, कोई इनको नफा हासिल होगा, ये काम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये बिला वजह के काम क्यों करेंगे, जाहिर है कि पीछे कोई बात होगी, वो मालूम हो जाए कि क्या किस नफे के खातिर या किस खतरे से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्या कि हम उसका इजाला कर दें, यानी ये मालूम हो कि फला फायदे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इनसे कहें भाई उस फायदे को हम तुम्हें दूसरे तरीके हासिल करा देंगे, तुम इस काम को छोड़ो। ये एक हिकमत होती है कि ये मालूम हो जाए कि ये शख्स जो बात कर रहा है या काम कर रहा है इसके पीछे क्या चीज़ है, क्या सबब है इसका, क्या फ़ायदा या क्या खतरा, इसलिए फ़ायदा और खतरे ही से मुतालिक है इंसान का अमल। तो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए, ठीक है आप जो कुछ कह रहे हैं लेकिन आप क्यों इसके पड़ी, कोई और तो नहीं कर रहा है, किसी और कुछ इतनी लगन नहीं है, आप क्यों इतनी लगन है, क्या वजह है, कहीं से कुछ मिलने वाला है, कुछ इससे आपको फायदा होगा, जैसे कि उसने आकर और जाने पूछा था आपसे कि भाई आप बता दिए गरज आपकी क्या है, तुम्हारी गरज क्या है, वो बड़े थे उम्र में क्यों कहीं शादी अच्छी शादी करना चाहते हो या बादशाह बनना चाहते हो या फला चीज करना चाहते हो, ये बता दो तुम्हारी गरज क्या है इसका। तो आपने सुनकर कहा कि आयतें पढ़ के आपने सुना दी, बस वो उन आयतों के सामने वो बिल्कुल अब असर पड़ गया उस पर, और उसने जाकर कहा कुफार से کہ بھائی وہ ان کو ان کے حال پوچھو. تو ذہن ذہن بنانا, انسان کا ذہن جو ہے اس کو آپ مطمئن کر دیں تو انسان بدل جائے گا, اس کی سوچ بدل جائے. اور سارا مطلب سوچ ہی پہ تو چلتا ہے, یعنی سوچتا ہے سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ ما اسلکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہا نہیں ہم تم سے بالکل سوال نہیں کرتے کسی معاوضے کا, بس یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو اللہ انسان تخذ اللہ ربی, ہم اس کی تلاش میں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تک جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, ہم اس کی تلاش میں ہیں, اس کی فکر میں ہیں. وہ توکل الحی الذی لا یموت, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور حسن سے کہ آپ یہ بات ان سے کہیے اور خود اللہ سے بھروسہ کیجیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے یعنی انسان کی حیثیت سے آپ کے دن میں خیال آ سکتا ہے, یہ ایسے حکمت سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اسے کیا فائدہ ہوگی بتائیے, آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا لینا ہے, کیا فائدہ پہنچنا ہے. یہ بات ایک ذہن میں ڈالی جا سکتی ہے کہ آپ بالکل عام زندگی میں سے, آپ کو کوئی خاص ایسی رعایتیں نہیں دی گئی تھیں زندگی کی, بلکہ آپ کو ان تکلیفوں سے گزارا گیا تھا جو انسانوں کو عام طور پہ ہوتی ہیں, یتیمی سے گزارا گیا اور غریبی سے گزارا گیا اور لوگوں کی بے اعتنائی سے گزارا گیا. تو آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ یہ تو حالت ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں, آپ محتاج ہیں, آپ پریشانی میں رہتے ہیں, مختلف اس کا تو کوئی حل نہیں نکل رہا ہے اور آپ کوئی فائدہ نہیں چاہتے. یعنی ظاہر ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو, کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تسکین دیتا ہے کہ آپ ان سے تو یہ کہہ دیجیے کہ بالکل نہیں, ہم کسی فائدے غرض سے نہیں کر رہے ہیں, ہم اللہ کے طرف لانے کے لیے تلاش میں ہیں آدمیوں کی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لائیں. اور خود آپ اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کیجیے اور اپنے دل میں آپ اطمینان پیدا کیجیے کہ ہمیں تو اللہ سے لینا ہے, اللہ جو دے گا ہم اس پر راضی ہیں. توکل کیجیے اس ذات پر کہ جو زندہ ہے اور زندہ رہے گی اور اس کو موت نہیں ہے, اس پر بے حمدی اور اس کی تصدیق بیان کرتے رہیے, یعنی عبادت کرتے رہیے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا حمد بیان کیجیے, اللہ کو کی خوشنودی کا کام کیجیے. وہ کفا بھی بے دنوں عبادی خبیر بصیر عبادی خبیر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جانتا ہے. یعنی یہ کفار جو کچھ کر رہے ہیں اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ اللہ کو خوب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ سے واقف نہیں ہے کہ آپ یہ ان کی برائیوں کو معلوم کریں اور اس کی زیادہ فکر کریں. آپ کو تو پیغام پہنچانا ہے, دعوت دینا ہے, اپنا فرض انجام دے دینا ہے, اس کے بعد یہ مسلمان ہوتے ہیں یعنی اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ کام اللہ کا ہے, اللہ نے جو طے کیا ہے جس کو اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کرے گا. آپ کی کوشش نہیں, آپ کی کوشش ختم ہو جائے گی, وہاں آپ نے بات پہنچا دی, آپ کا کام پورا ہو گیا. اب یہ کہ وہ مسلمان اسلام لاتے نہیں لاتے, یہ اس کا تعلق آپ سے نہیں, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ کی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی کوشش کہاں کامیاب ہوگی کہاں ناکام ہوگی. آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے ہماری کوشش آدمی وہاں کرتا ہے کہ جہاں اس کو امید ہوتی ہے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی, اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, اس لیے امید باندھتا ہے. امید آدمی اسی کو باندھتا ہے نا جس کا امکان ہو. تو امکان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں معلوم کہ یہ اسلام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, ان پر محنت کیوں کی جا رہی ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس محنت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو آدمی محنت نہیں کرے گا, محنت چھوڑ دے گا. اور محنت کرتے ہی اس بنیاد پر ہے کہ اس سے ہم کو فلاں چیز حاصل ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو حاصل, ہو سکتا ہے حاصل ہو. تو اسے مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ محنت ہم کیوں کر رہے ہیں, اگر یہ معلوم ہو کہ یہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو ہم کیوں محنت کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ये इंसान तो इस समय पढ़ सकता है कि मेहनत कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, लेकिन अल्लाह को मालूम है और अल्लाह उसके बावजूद पैगाम पहुंच जाए ताकि हुज्जत कायम हो जाए। तो पैगाम पहुंचाने का मसला दोहरा है, एक तो ये कि उससे फायदा हो यानी वो हक को कबूल कर ले, और दूसरे ये कि उसमें हुज्जत कायम हो जाए, ये भी अल्लाह तआला के यहाँ है। इसलिए ये किसी को छोड़ देना नहीं है। अब फिरौन के पास हज़रत मूसा को भेजा अल्लाह ताला ने, जाओ उनको समझाओ और नरम बात करना, ऐसा हो सकता है वो दिन को कबूल कर ले। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है। तो क्या अल्लाह ताला को मालूम नहीं था कि वो दिन को कबूल नहीं करेगा? मालूम था कि फिरौन ईमान नहीं लाएगा, किसी तरह ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह को मालूम था। फिर भी अल्लाह ताला कह रहा है जाओ कोशिश करो, हो सकता है वो ईमान ले आए। तो हो सकता है कि ईमान ले आए, ये कौन कहेगा? कि जो जिसको ये बात मालूम नहीं कि हकीकत क्या सामने आने वाली है, तो अल्लाह ताला जानते हुए कर रहा है। क्यों? हुज्जत कायम है, यानी पैगाम पहुंच गया। अब वो ये नहीं कह सकता कि हमको मालूम नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं था, हुज्जत कायम हो जाएगी। तो हुज्जत कायम करने के लिए भी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला को खूब मालूम है अपने बंदों के गुनाह को, खूब मालूम है ये बंदे क्या गुनाह करते हैं, करेंगे और क्या कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको हुक्म है कि आप जाकर समझाएं, बशारत दें। الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فضل به خبيرا کیا ہے وہ ذات تو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور جو اس کے درمیان اس کا پیدا کیا، چھ دن میں اس پورا نظام اللہ نے بنایا، تو اس کو کیا معلوم نہیں ہوگا؟ ہر چیز معلوم ہے اس کو۔ پھر مستوى العرش، پھر اس کے بعد عرش الہی پہ رہا الرحمن، اور اس کی ذات رحمت کی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ صرف حاکم نہیں ہے بلکہ وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں کہ جو کفالت کرتا ہے دوسرے کی، دوسرے کے خرچے کو، دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کے اصل معنی وہی ہیں، اللہ کا رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی اصل بڑی صفت جو ہے وہ رحمان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو دیکھ کر، اس کی بڑائی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہیں، بادشاہوں سے برتر ہے وہ، اس کی ذات اصل رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے ساری مخلوقات کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے ہاں رحم زیادہ ہے، رحم کو اصل اس کی صفت رحم کی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ خود جب اپنے کو اس کے مستحق بنا دیں گے اچھی طرح کہ ان کو عذاب دیا جائے، تب اللہ عذاب دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب شرک کو چھوڑیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوں گے، تبھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ورنہ وہ عدل نہیں ہے کہ کسی کو بلا محنت کے فائدہ پہنچ جائے، کسی کو بغیر محنت کے بعد فائدہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمان ہے، وہ سب کو چاہتی ہے کہ سب سدھر جائیں اور سب کو جنت مل جائے، لیکن اگر کوئی جنت جانا نہیں چاہتا تو اس کو زبردستی اللہ تعالیٰ جنت کیوں بھیجے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمان ہے، فضل بھی خبیرہ، اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے جو اللہ کی ذات سے واقف ہے، جو خبیر ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ ہی سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے، وہ سب کا بھلا چاہتی ہے۔ اور یہ سارا نظام جو ہے لوگوں کو سمجھانے کا، درست کرنے کا، یہ بھی رحمت ہی کا گویا کہ پرسو ہے۔ یہ سجدے کے آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ کہیں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس ذات رحیم، رحمت والی ذات کے سامنے جھکو اور تابع بنو، تو وہ کہتے ہیں کیا رحمان، رحمان کہاں سے لائے ہو تم، رحمان کے لفظ کہاں سے لائے ہو، کیا رحمت، ہم کیا اس کے سامنے سجدہ کریں کہ جس کا تم حکم دے رہے ہو، تمہارے حکم پر عمل کریں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس چیز ان کو اور بھڑکا دیتی ہے، وہ رد عمل پیدا کرتی ہے۔ سجدہ کر لیے.